الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں بہترین امت کا ایک فرد بنایا ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اس امت کی بنیادی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کو نبھانے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی معزز اور محترم ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے زیادہ اچھا قول کس کا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، وعمل صالحا اور خود بھی نیک اعمال کرے، وقال اننی من المسلمین، ساتھ میں وہ کہتا ہو کہ میں تو سر تسلیم خم کرنے والا ہوں. خود بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں مان کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا ہوا ہو اور دوسروں کو بھی نصیحت اور خیر خواہی کرتا ہو، تو ایسا شخص اللہ کا محبوب ہے. زندگی میں ہم اور آپ صبح و شام اپنی ضروریات زندگی کے جتنے بھی کام کاج کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، عبادات، اعمال، کاروبار، تجارت، زراعت، صنعت، ملازمت، محنت مزدوری، جو کام بھی کیا جاتا ہے، اس میں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھا جائے تو سارے کے سارے کام عبادت بن جاتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، پوری زندگی کا جو نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہمارا ہر ہر عمل، ہر ہر کام وہ عبادت بن جاتا ہے. صرف شرط یہ ہے کہ ہمارا زاویہ نگاہ درست ہو جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے ہوں، آپ کی نقالی ہمارے لیے دستور ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہوں، ہر کام کے وقت آپ کی شخصیت ہمارے سامنے ہو، اللہ کی چاہت اور پسند اور محبت سامنے ہو، تو پھر دنیا کا کوئی بھی کام ہو جو جائز ہے اور جو ہماری ضروریات زندگی میں داخل اور شامل ہے، تو وہ کام بھی عبادت بن جاتا ہے. عبادات تو ہیں ہی عبادات، اللہ تعالیٰ کے سامنے لو لگانا، عاجزی، انکساری کے ساتھ عبادت سر انجام دینا، اور جو اس نے فرائض عائد کیے ہیں وقت پر ان کو انجام دینا. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے پورے تصوف کا خلاصہ اور نچوڑ اس بات کو بیان فرمایا کہ وقت پر عبادت انجام دے لی جائے اور گناہ کے موقع پر انسان مقابلہ کر کے گناہ سے رک جائے، تو یہی حاصل تصوف ہے. وقت کے اوپر نیکی انجام دے لی اور گناہ کے تقاضے کے وقت ہمت کو بروئے کار لایا، اپنی مردانگی کا مظاہرہ کیا، ایمان کے تقاضے کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ گناہ سے بچ گیا اور رک گیا، تو فرمایا کہ یہی وہ کیفیت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے اور اس تعلق میں مزید ترقی اور دوام اور مضبوطی ملتی ہے. تو اس کیفیت کو اگر حاصل کر لیا جائے، مجاہدہ ہوتا ہے، خواہشات کو خون کرنا پڑتا ہے اور اپنے ارمان کو پامال کرنا پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اہمیت دینی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر بندے کے لیے نیکیاں ایسی آسان ہوتی ہیں کہ اس میں حلاوت اور زندگی کا ہر کام اس میں ایک مٹھاس محسوس ہوتا ہے. زاویہ نگاہ درست ہو تو پھر انسان کے لیے اپنی جان کا قربان کرنا بھی مزیدار لگتا ہے. صحابہ جنہوں نے جانوں کی قربانیاں پیش کی، تیر کھا کے ایسے بھی الفاظ ان کی زبان سے جاری ہوئے، فزت ورب الکعبہ، ادھر قاتلانہ حملہ ہوا تیر ہے وہ سینوں کو چیر کر آر پار ہو رہا ہے، اور آخری الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ زاویہ نظر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل سامنے ہو، تو پھر انسان کے لیے اپنی جان کا قربان کرنا بھی لذیذ ہو جاتا ہے۔ احد کے میدان میں جب تیاریاں عروج پر تھیں تو آپ نے اعلان فرمایا کہ ہر ایک اپنے اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنی خدمات پیش کرے۔ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 سال کے بوڑھے ایک صحابی ہیں، جن کے جوان سالہ بچے وہ بھی صاحب ایمان تھے، وہ گھر کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، کوئی زرہ سنبھال رہا ہے، کوئی تلوار تیار کر رہا ہے، کوئی اپنا خود ہتھیاروں کو تیز کر رہے ہیں، اور جنگ کی تیاری میں شامل ہونے کے لیے گھر میں ایک ہلچل دکھائی دیتی ہے۔ حضرت عمر ابن جموح جو 65 سالہ ایک صحابی تھے اور ایک ٹانگ سے معذور تھے، ایک ٹانگ نہیں تھی، تو دیکھا گھر والوں نے کہ وہ بھی اٹھے لنگڑاتے ہوئے اپنے ساز و سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ بیگم نے پوچھا کہ تم کہاں چلے؟ کہا کہ میں بھی چلا جنگ لڑنے کے لیے۔ بچوں نے بھی، بیگم نے بھی سمجھایا کہ آپ کی تو ٹانگ بھی نہیں ہے، لنگڑاتے ہوئے کہاں جنگ میں حصہ لیں گے؟ تو غیرت ایمانی عروج پر تھی، فرمایا کہ تم تو جنگ کی تیاریاں کرو اور مجھ کو بوڑھا بول کے معذور بول کے گھر میں چھوڑ کے جاؤ گے، یہ ممکن نہیں۔ بیگم نے بھی سمجھایا، بچوں نے بھی سمجھایا کہ آپ لنگڑے ہیں، آپ تو ویسے بھی شریعت کی طرف سے آپ مستثنی ہیں، آپ رہنے دیں، آپ گھر میں رہیں۔ لیکن وہ جوش ایمانی، وہ جذبہ ایمانی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے جذبے سے سرشار تھے کہ اپنا ہتھیار سنبھال کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے جوان سالہ بچے تو تیاریاں کر رہے ہیں جوش و خروش کے ساتھ، اور مجھ بوڑھے کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لنگڑے ہیں، آپ مت جائیں، خود تو جنت میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور کفر کو سبق سکھانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، مجھ جیسے کو منع کرتے ہیں، میں تو اپنا ہتھیار سنبھال کے آ پہنچا، اجازت مرحمت فرمایا کہ میں بھی شریک ہو جاؤں؟ تو آپ نے ان کے جذبہ جہاد کو دیکھ کر اپنے ساتھ شامل فرما لیا۔ جب میدان جنگ گرم ہوا، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر بن جموح کو دیکھا کہ جب جنگ شروع ہوئی، کفار کے ساتھ گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی، تو اس وقت ہم نے حضرت عمر بن جموح کو بھی دیکھا کہ وہ بھی ایک ٹانگ سے لنگڑاتے ہوئے، اچھل کود کرتے ہوئے کفار کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، اس کو مارا، اس کو گرایا، اس کو قتل کیا۔ بعد میں جب جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور 70 صحابہ شہید ہوئے، اور اس میں شہداء کی لاشوں کو چنا گیا، تو اس میں حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش بھی ملی، جو جامع شہادت نوش فرما چکے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، فرمایا کہ میں عمر ابن جموح کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ٹانگ پر اچھلتا ہوا جنت میں داخل ہو رہا ہے، ٹانگ سے معذور ہیں، عذر معقول ہے، شریعت نے مستثنی رکھا ہے کہ آپ شرکت نہ بھی کریں تو آپ پر کوئی گرفت نہیں، لیکن ایسے جذبہ ایمانی سے سرشار تھے، اللہ تعالیٰ کی چاہت اور مرضی میں جان قربان کرنے کے لیے تڑپتے اور پھڑکتے تھے۔ معذور ہونے کے باوجود اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، گھر سے نکلتے وقت دعا کر کے چلے تھے کہ یا اللہ مجھے واپس گھر پلٹا کے مت لانا، میری جان کا نذرانہ قبول فرمانا۔ تو ایک ٹانگ سے اچھلتے ہوئے جنت میں داخل ہو گئے۔ تو غرض یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رچ بس جاتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ دل کے اوپر جب بادشاہت کرتی ہے، تو پھر زندگی کا ہر کام، زاویہ نظر انسان کا بدل جاتا ہے، پھر ہر کام کے اندر وہ اس چیز کو ملحوظ رکھتا ہے کہ میری یہ جو میری کوشش ہے، میری کاوش ہے، میرا کام، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر ہو جائے اور آپ کے طریقے میں ڈھل جائے۔ اس کوشش میں لگنے والا پھر اس کی پوری زندگی مبارک ہو جاتی ہے، پھر راتوں کو اٹھ کر وہ روتا بھی ہے، دنوں میں جاگ کر اپنے کام کاج کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ کبھی وہ ایک عبادت کے میدان میں، کبھی دوسری عبادت کے میدان میں، رات دن وہ منہمک دکھائی دیتا ہے۔ ان سب چیزوں کے اندر رہنمائی پھر ضروری ہے۔ کسی مصلح کی رہنمائی کے اندر رہتے ہوئے انسان نیکیوں کے میدان کے اندر آگے کا سفر طے کرے، ورنہ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان عبادات کے میدان میں بغیر مربی اور مرشد کے قدم رکھ دیتا ہے، مزاج میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اندر عجب، خود پسندی، کبر اور بڑائی بھری ہوتی ہے، وہ یہ عبادت کے میدان میں قدم رکھ کے عبادات میں جب ترقی کرتا ہے تو اس میں اور گھمنڈ بڑھ جاتا ہے، بعض دفعہ یہی عبادت اس کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی مثال بھی دی، فرمایا کہ بعض دفعہ ایک انسان ہے جس کی صحت کے موافق مقوی غذا نہیں ہوتی، پہلے اس کو آسان غذا دی جاتی ہے، جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب وہ مقوی غذا برداشت کر سکے گا پھر اس کو مقویات دی جاتی ہیں، ورنہ اگر ابتدائی مرحلے میں طاقت بخش غذائیں اس کو دی جاتی ہیں تو اس کا معدہ اور زیادہ خراب ہوگا، نقصان پہنچائے گا اور اس کی طبیعت میں بدمزاجی پیدا ہوگی۔ فرمایا کہ بسا اوقات یہی حال ایک نو وارد کا ہوتا ہے جو عبادت کے میدان میں چل تو پڑتا ہے لیکن کسی سے رہنمائی نہیں لیتا، تربیت اور پرورش نہیں پاتا، تو بعض دفعہ یہی عبادت کے اندر زیادہ انہماک اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے کہ وہ عبادت کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے رہنمائی ہر چیز میں ضروری ہے کہ تاکہ عبادت کے میدان میں بھی اعتدال کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہیں شیطان اس کو یرغمال نہ بنا لے، بہکاوے میں نہ ڈال دے۔ غرض یہ کہ صحیح رہنمائی کے ساتھ جب انسان اپنے رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں گزارتا ہے، اللہ کے سامنے روتا اور گڑگڑاتا ہے، آنسو بہانے کی اس کو لذت مل جاتی ہے، جس کسی کو آنسو بہانے کا چسکا پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو تنہائی کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے میں مزہ آتا ہے، دل کو ایک ٹھنڈک ملتی ہے، راحت ملتی ہے کہ یا اللہ تیرے سامنے آنسو بہا کر سکون مل گیا، اطمینان ہو گیا۔ پھر وہ کبھی راتوں کو اٹھ کے روتا ہے، کبھی دن کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، کبھی ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، مختلف انداز سے پھر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے۔ اور یہ آہ و زاری، عجز و انکساری، یہ عبادت، کبھی نماز کے اندر اپنے آپ کو تھکانا، کبھی روزوں کی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، کبھی حج کے سفر میں جا کر انسان کا ذلیل ہونا اور اپنے آپ کو خوب اس چکی کے اندر پسوانا، کبھی مال کو لٹا کر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، کبھی جانوروں کو قربان کر دینا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، یہ ساری عبادات کہ جو انسان کی طبیعت پر بظاہر شاک گزرتی ہیں، آرام سے بے آرامی ہے، اٹھ کر وہ رات کو اللہ کو یاد کر رہا ہے، دن کے اندر ہمت نہیں ہے اور شوق نہیں، اس کے باوجود بھی وقت پر فریضہ انجام دے رہا ہے، رمضان ہے، دن لمبے ہیں، شدید گرمی ہے، اس کے باوجود بھی روزے رکھ رہا ہے، مال اللہ پاک نے دیا، مشقت اٹھا کر اللہ کے گھر پہنچ رہا ہے، عبادت انجام دے رہا ہے، سفر کی مشقتیں برداشت کر رہا ہے، یہ ساری تھکاوٹیں، ساری ریاضتیں، ساری محنتیں یہاں جو انسان کر رہا ہے، اس کے ثمرات ملیں گے جنت میں، اور پھر وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، وہاں یہ روزے کی بھوک اور پیاس، یہ حج کی تھکاوٹیں، یہ نمازوں کی تھکاوٹیں، اور پھر یہ آہو زاری، یہ رونا گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے فریادی بن جانا، یہ چیزیں پھر وہاں ختم ہو جائیں گی۔ وہاں تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وہاں انسان پھر چاہے گا کہ میں وہ ندامت کا آنسو نکالوں، کہ دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، احساس ہو اپنی بے چارگی کا، اور پھر میں نادم ہو کر دل کی تڑپ کے ساتھ آنسو بہاؤں تو جنت میں یہ آنسو نہیں نکلیں گے۔ ابھی یہ دنیا کے اندر چونکہ یہ انسان ہے تو دنیا کے اندر یہ جو نعمت ملی ہوئی ہے، اس نعمت کی انسان جو قدر کرتا ہے تو اسی نعمت کے بلبوتے پر بھی اس کی جنت ایسی سجتی اور بنتی ہے کہ پھر وہاں پر جا کر یہ چیز نہیں ملے گی۔ تو جس کسی کو یہ لذت مل جاتی ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی، مناجات کرنے کی، اور اپنے ارمانوں کو پامال کرنے کی، اپنی خواہشات کو چکنا چور کرنے کی، کہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اپنے آپ کو ملیہ میٹ کر کے رکھتا ہے، اپنی آرزوؤں کو، خواہشوں کو اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے دبا لیتا ہے، اپنے ارمانوں کو پامال کرتا ہے اور اپنے خواہشات کے کڑوے گھونٹ پی جاتا ہے، اس کے بعد جو اس کو لذت حلاوت ایمانی ملتی ہے تو وہ ایسی مزیدار ہوتی ہے، لطف حلاوت اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق انسان کو ملتا ہے وہ خود انسان محسوس کرتا ہے۔ تو ساری کی ساری دنیا کے اندر جو محنت انسان کر رہا ہے، عبادات جتنی کر رہا ہے، ریاضات جتنی کر رہا ہے، کابرین ملت فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری اس کی زندگی جو ایمانی زندگی ہے، اس کی محنت کا نچوڑ اور لب لباب اور خلاصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مد نظر ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی رضا یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ کہ دنیا میں بھی جو کام انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، ایک تو اس میں مزہ بڑھ جاتا ہے، حلاوت ایمانی اس میں آ جاتی ہے، پھر وہ محنت بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر جان قربان کرنا بھی اس کے لیے آسان ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بارہا آپ حضرات نے سنا ہے کہ احد کے میدان میں حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ شہید ہوئے، اور پھر کچھ وقت کے بعد جب آپ نے حضرت جابر کو دیکھا تو اداس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا جابر اتنے اداس کیوں ہو، تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، احد میں والد ماجد شہید ہو گئے، احد کے دن جب جنگ کا میدان گرم ہونے والا تھا تو والد نے مجھے نصیحت کی اور پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا اور میں نے اس خواب میں دیکھا کہ آج میدان جنگ کے اندر سب سے پہلے جام شہادت میں نے نوش کیا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ سب سے پہلے جام شہادت میں نوش کروں گا. آٹھ نو بہنیں تھیں حضرت جابر کی چھوٹی چھوٹی حضرت عبداللہ کی صاحبزادیاں. تو والد ماجد نے نصیحت کی اور وصیت کی فرمایا کہ میری بچیوں کا خیال رکھنا, اپنی بہنوں کا خیال رکھنا, ان کی صحیح طرح تربیت اور پرورش کر کے پال پوس کے بڑا کر کے ان کو اپنے اپنے گھر کا ذمہ داری سے نبھا دینا اور قرضے بتا دیے فلاں فلاں پہ میرے قرضے, میرے وہ قرضے سارے چکا دینا. اور وہی ہوا کہ شہداء کی اس پوری قطار کے اندر حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بھی موجود تھے. تو وہ انہوں نے تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ ایک تو والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور والد ماجد نے احد کے میدان میں یہ باتیں کہیں تھیں اور بہنوں کا ذمہ داری کا سارا معاملہ میرے سر پر آ گیا, قرض کے بوجھ بھی آ گئے, تو یہ کافی زیادہ صدمات ہیں جس کی وجہ سے میں اداس ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جابر کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے والد ماجد جب جام شہادت نوش کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, اللہ تعالیٰ تو بندوں کے خلوص کے جذبے دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ کس جذبے کے ساتھ آیا, اس میں کتنی محبت کتنا خلوص ہے. تو فرمایا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی عام شہداء سے ملاقات فرماتے ہیں. جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی خاطر اپنی جان قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, اللہ پاک اس کو اپنی ملاقات کا شرف نصیب فرماتے ہیں, لیکن درمیان میں نور کے پردوں کا حجاب ہوتا ہے. فرمایا کہ آپ کے والد ماجد عبداللہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ملاقات کے لیے تو اللہ پاک نے وہ نور کے پردوں کا حجاب بھی اٹھا دیا اور رو برو اپنا دیدار نصیب فرمایا کہ لو میرا دیدار براہ راست آج ہی کر لو. تو وہ ان کے اس خلوص کا جذبہ تھا, وہ محبت تھی کہ جس کی بدولت اللہ پاک نے انہیں یہ اعزاز بخشا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ پاک نے پوچھا کہ عبداللہ بولو کوئی خواہش ہو تو بتاؤ, تو کہا کہ اللہ خواہش ہے کہ دوبارہ سے دنیا میں بھیج دیں. پوچھا کیوں, تو یہ نہیں بتایا کہ یوں تاکہ جاؤں بچیوں کی پرورش کر آؤں قرضے اتار دوں فلاں فلاں کام کر آؤں, نہ, فرمایا کہ یا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیں تاکہ ایک مرتبہ پھر آپ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکوں. اسی جذبے کو دوبارہ سے تازہ کرنے کے لیے, نئے سرے سے دوبارہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے پھر خواہش ظاہر کی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ خواہش آپ نے ایسی ظاہر کی جس کے لیے ہمارا فیصلہ اٹل ہو چکا ہے کہ ایک مرتبہ جس کو ہم دنیا سے بلا لیتے ہیں واپس پھر اس کو دنیا میں نہیں بھیجتے. تو غرض یہ کہ ان حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اتنا غالب ہو چکا تھا کہ ان حضرات کے لیے جان کے نذرانے پیش کرنا بھی آسان ہو چکے تھے. تو بندہ مومن جب وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس پر غالب ہو جاتی ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور عشق اس کو نصیب ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے سارے دنیا کے کام آسان ہو جاتے ہیں, سارے عبادات سارے معاملات اس کے لیے آسان ہوتے ہیں, ہر کام کو پھر وہ امانت دیانت داری کے ساتھ صحیح طریقے پر انجام دیتا ہے اور اس کے بعد خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس طریقے کو اپنا لیا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. صرف زاویہ نظر درست کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنا جو معیار زندگی ہے وہ صحیح منتخب کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معیار بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا دی. اب جو اس چیز کو معیار بنا کر آپ کی زندگی کے نقشے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں محنت اور کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں, راستے نکالتے ہیں, پھر اس کے لیے آسانی کے معاملات پیدا فرما دیتے ہیں. تو غرض یہ کہ صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک کے سارے اعمال زندگی, ان کے اندر کوئی بھی دنیاوی کام ہو, کوئی بھی کام کاج ہو, اس کے اندر جب زاویہ نگاہ درست کر لیا جائے تو وہی کام عبادت بن جاتا ہے, اور اگر اس کو بغیر اس کے انجام دے لی رہے تو وہ ایک ضرورت زندگی کہلاتا ہے جس پر کوئی اجر و ثواب نہیں. صبح صبح انسان اٹھتا ہے, استنجے کے لیے بھی جاتا ہے, ہاتھ منہ بھی دھوتا ہے, نہاتا دھوتا بھی ہے, منہ بھی صاف کرتا ہے, اور اسی طریقے سے لباس پوشاک بھی پہنتا ہے, جوتے چپل بھی پہنتا ہے, گھر سے باہر بھی نکلتا ہے, دسیوں کام اپنی زندگی میں شروع کرتا ہے. اگر وہی چیز بغیر اس چیز کو مد نظر رکھے ہوئے, اپنے زاویہ نظر کو درست کیے بغیر ویسے اپنی مرضی سے کر رہا ہے تو سب چیزیں بغیر اجر و ثواب کے ہیں. جاگا بھی, بیت الخلا بھی گیا, استنجا وغیرہ بھی کیا, نہایا دھویا بھی, کپڑے بھی پہنے, لیکن اگر بے ڈھب جیسے جیسے دل چاہتا رہا ویسے کرتا رہا تو بالکل کچھ بھی نہیں ہوا. اپنی ضروریات زندگی پوری کر رہا ہے، لیکن یہی انسان اپنا زاویہ نظر جب درست کر لیتا ہے، جاگنے کے ساتھ جاگنے کی دعا پڑھ لی، اللہ کا شکر ادا کیا، حمد و ثنا کی، بیت الخلاء جانا ہے تو پھر سنت کے مطابق قدم رکھ کر گیا، دعا پڑھ کر گیا، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب نکلا تو سنت کے مطابق نکلا، طہارت حاصل کرنی ہے، وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو سنت کے مطابق اس عمل کو انجام دیا، اب نماز پڑھنے کے لیے نکلنا ہے گھر سے تو سنت کے مطابق نکلا، اللہ کے گھر جا پہنچا تو صبح ہی سے جو اس کی چین چلنی شروع ہوتی ہے تو وہ اللہ کی عبادت پر مبنی ہوتی ہے، ایک ایک عمل پر اب وہ سنت عمل بنتا چلا جاتا ہے، اس کے اوپر عبادات کا نور ملنا شروع ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی برکت سے اس کے اندر بھی برکات آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کو بلندی شان عطا فرمائی ذات کے اعتبار سے بھی، آپ کے تذکر اور چرچوں کے اعتبار سے بھی، تو جو آپ کے نائبین ہوتے ہیں، جو آپ کے وارثین ہوتے ہیں، جو آپ کے نقال ہوتے ہیں، وہ بھی جب آپ کی نقالی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلندی شان عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس کو بھی اللہ پاک عروج عطا فرماتے ہیں، ترقی اور اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ قسم معاش کے لیے انسان نکلا ہے، پھر نیک نیتی کے ساتھ نکلے تو سارے دن کی بھاگ دوڑ، محنت، اس کی مشقت، یہ ساری کی ساری عبادت بن جاتی ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کو کمائی کے لیے بنایا، جب کمائی کے لیے نکلے ہو ہماری رضا تلاش کرتے ہوئے نکلو، حلال کو اپناؤ، حرام سے بچو، جھوٹ کو دور رکھو، سچ کو اپناؤ، دھوکے سے بچو، اور دیانتداری اور سچائی کے ساتھ صاف شفاف اپنا کام کاج ذمہ داری کے ساتھ کرو، یہی صبح سے شام تک کی اس کی بھاگ دوڑ پوری عبادت بن جاتی ہے۔ رات گھر پلٹ کر آتا ہے، بیوی بچوں سے ملاقات کرتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے سنت کے مطابق، بال بچوں سے ملاقات کرتا ہے محبت کے مطابق، ایک ایک عمل اس کا سنت بنتا چلے جاتا ہے، زندگی کے شب و روز اس کے اس طرح نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ علیکم بسنتی، ایک چھوٹا سی کتاب چاہے، علیکم بسنتی، حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف سکھروی صاحب کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی عبد الحکیم صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ایک مختصر سا کتاب چاہ تیار کر دیا، علیکم بسنتی، حدیث مبارک کا ٹکڑا ہے کہ تم پر میری سنت لازمی ہے۔ وہ کتاب انسان خرید لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے نقشے ڈھالنا شروع کرے، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلی کتاب ہے جس کے اندر پوری زندگی کے نقشے ہیں، خوشی غمی صحت بیماری مالداری غربت اور ساری زندگی کے ہر طرح کے آداب ہیں، سونے کا ادب، ملنے کا ادب، کھانے کے ادب، ہر طرح کے طور طریقوں کے آداب کا پورا بیان ہے تفصیلی احادیث کی روشنی میں۔ اس کو انسان لے لے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنت کے نقشوں میں ڈھالنا شروع کرے، ارادہ ہو، ہمت ہو اور کوشش ہو اور اس کے بعد محنت ہو تو تب تو جا کر انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، لیکن سب کچھ ہو کسی کی رہنمائی میں۔ ورنہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوتے، انسان ذرا سی عبادت کے میدان میں قدم کیا رکھ لیتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم جمعہ دیگرے نے داڑھی نہ موچھ لے کے چلے پونچھ، اس کا مزداق بن جاتے ہیں، دو چار نمازیں پڑھ لی۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ بھی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص نے دو رکعت نفل پڑھ لی اور مسجد کے صحن میں آسمان کی طرف سر کر کے بیٹھا ہوا تھا، کسی نے پوچھا کیا ہوا بھائی خیریت تو ہے؟ کہا جبریل امین کا انتظار ہے، کیونکہ دو رکعت نفل پڑھیں گے، انتظار کر رہا ہوں جبریل کب اتریں گے۔ تو ہماری حالت تو یہ ہے کہ تھوڑی سی عبادت کیا کر لی، اپنے آپ کو اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر سب سے بڑے جنید بغدادی ہیں، دوسروں کو بھی حقارت کی نظر سے، ہر ایک کے اوپر تنقید، ہر کے اوپر تنقید، ہر کے اوپر اعتراضات، یہ چیز انسان کو لے ڈوبتی ہے، یہ چیز خطرناک ہے۔ ابھی اپنی اصلاح ہوئی نہیں، رہنمائی ملی نہیں، صحیح طرح سے راہ کے اوپر چلے نہیں، تھوڑی سی عبادت کیا کر لی کہ اپنے آپ کو وقت کا ولی کامل سمجھ کر بس دوسروں پر اعتراضات اور تنقید کی انسان جو بوچھاڑ کرتا ہے، یہی چیز سب سے زیادہ خطرناک اور مہلک اور انسان کے لیے لے ڈوبنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہمارے تو مشاہدے میں چیزیں آتی رہتی ہیں کہ نئے نمازی کو آنا شروع ہوا، کچھ وقت کے بعد پھر وہ کندھا ہمارا استعمال کرتے ہیں اور مزاج اپنا چلاتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ اعلان کر دینا، لوگ اس طرح کرتے ہیں، لوگ اس طرح کرتے ہیں، پھر ہماری بلی ہمیں میاؤں کا مزداق ہو جاتا ہے۔ حج پہ جا رہا تھا میں، ایک صاحب فوٹو کاپیاں کرا کرا کے دعائیں تھما رہے ہیں مجھے کہ یہ لے جائیے گا، وہاں دعائیں پڑھیے گا۔ جن سے انسان سیکھ رہا ہے انہیں کو پھر سکھا رہا ہے، جس کی مثال تو جیسے ڈاکٹر کو انسان جاتے ہوئے پیناڈول کی گولی دیتے، ڈاکٹر صاحب اگر آپ بیمار ہو جائیں تو یہ گولیاں کھا لیجیے گا، اس کے لیے یہ گولی، اس کے لیے وہ گولی۔ تو یہ انسان کے اندر پھر مزاج بن جاتا ہے کہ جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوتے نہیں، اور وہ پھر اپنے گمان کے اندر ایسا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ خود ہی وہ مربی بھی بن جاتا ہے، دوسروں کی اصلاح کی بھی اس کو فکر دامنگیر ہو جاتی ہے۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے، دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنے گناہوں پر نظر تو نگاہوں میں کوئی پھر برا نہ رہا۔ اپنے حال سے جب انسان غافل ہوتا ہے تو ہر ایک اس کو برا نظر آتا ہے، وہ فلانے صاحب ایسا کر رہے ہیں، ڈھیما کے صاحب ایسا کر رہے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں، علماء ایسا کر رہے ہیں، عوام ایسا کر رہی ہے، اپنے حال کی خبر نہیں، دو چار داڑھی کے بال لکھ لیے سمجھ گئے کہ علامہ صاحب بن گئے، حالانکہ ظاہر بھی ابھی سنت کے مطابق نہیں ہوا، باطن کی تو دور کی بات ہے، خالی ظاہر جو ایک نقالی کہلاتی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا نہیں ہے، وہ باطن جیسا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور پھر یہ تنقیدیں شروع ہو جاتی ہیں، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ اپنے حال کے انسان کو خبر نہیں ہوتی تو پھر دوسرے پر تنقید، دوسرے پر اعتراض، دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، یہ چیز پھر ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ پھر ہمیشہ وہ ایک گندی مکھی کی مثال بنتا ہے کہ اس کو گندی مکھی اور ایک شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی ہمیشہ وہ رس دار پھول کے اوپر بیٹھتی ہے، گندگی سے دور رہتی ہے، اور گندی مکھی کا کام یہ کہ ہمیشہ گند پر بیٹھتی ہے، غلاظت ہو، گندگی ہو، کیچڑ ہو، مغلظ کوئی جگہ ہوگی وہاں جا کر بیٹھتی ہے۔ تو بجائے یہ کہ انسان ایک گندی مکھی بنے، اپنے گمان کے اندر خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے میں عبادت گزار، نیکوکار، متقی، پرہیزگار، دیندار، دو چار نفلے کیا پڑھ لی، اشراق عوامی انچارج کی پابندی کیا شروع کر لی کہ دوسروں کے رہبر اور رہنما بن گئے، ابھی اپنی اصلاح ہوئی نہیں۔ حال یہی ہے کہ نگاہ ہے عیب گیری سے، جب عیب کی نگاہ سے، عیب کا چشمہ لگا کر انسان دوسروں کو دیکھتا ہے تو نگاہ ہے عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، جب اپنا حساب لینے پر آئے، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ بڑے بڑے حضرات جن کی زندگیاں رگڑائی میں گزر گئیں، اپنی منجائی میں گزر گئیں، وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم کتے کو بھی اپنے سے حقیر نہیں جان سکتے، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اپنے آپ کو اتنا گرا ہوا محسوس کرتے ہیں، اتنا مٹا دیتے ہیں، اللہ کی عبادت تو ہے ہی مٹانے کا نام، مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد، مقصد زندگی انسان کی اللہ کی بندگی، اس بندگی کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مٹا دینا، فنا کر دینا، ختم کر دینا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنی حیثیت، اپنی ذات کو مٹانے والا ہی اصل بندہ ہے۔ ذات ابھی مٹی نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو مٹانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، تو یہ انسان کے لیے بہت خطرناک بات بن جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے زاویہ نظر جب درست ہوتی ہے تو اس وقت انسان کا ہر عمل وہ پھر نیکی بن جاتا ہے، اور دنیا کے سارے کام بھی نیکی بن جاتے ہیں، اور زاویہ نگاہ درست نہ ہو تو پھر نیکی کے کام بھی سارے برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ گھمنڈ اگر انسان میں موجود ہے، عجب موجود ہے، خود پسندی جس کو کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو انسان بڑا متقی سمجھے، پرہیزگار سمجھے، دیندار سمجھے، بزرگ سمجھے، یہ ساری چیزیں تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ انسان اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، چھی ہے چھے، خاک ہی خاک ہے، جتنا بھی کچھ کر لے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس کی کوئی بھی حیثیت، کوئی بھی وقت نہیں۔ اپنے آپ کو جتنا گراتا ہے اللہ کے سامنے، جتنا مٹاتا ہے اللہ کے سامنے، اتنے ہی زیادہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس کا قرب ملتا ہے۔ تو ندامت کے آنسو بہانا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، عاجزی اور انکساری جو بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، تواضع اور عاجزی اور انکساری کہ اپنے آپ کو انسان کچھ بھی نہ سمجھے، یہ چیز بڑی مشکل سے انسان میں پیدا ہوتی ہے، ورنہ تو فرعون بنا پھرتا رہتا ہے، بات بات پہ اس سے لڑنا، اس سے جھگڑنا، اس کو گالی دینا، اس کو برا بھلا، اس سے انتقام، اس سے دشمنی، اس سے عناد، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی رچی بسی ہیں کہ مرنے مر جاتا ہے لیکن یہ بری عادتیں اس سے نہیں چھوٹتی۔ تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ مقصد زندگی ہے اللہ تعالیٰ کو پانا، اللہ تعالیٰ ملتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی سے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ پاک نے اپنی پسند رکھی ہے کہ میری پسند حضور کی سنتیں ہیں، کہ جو بھی آپ نے کام کیا وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق کیا۔ اب اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر جو انسان گزارتا ہے، ظاہر کو بھی سنوارتا ہے، باطن کو بھی اجاگر کرتا ہے، اور دل کے اندر سے کھوٹ اور زنگ اور میل کچیل کو نکلوانے کی کوشش کرتا ہے، بری عادتوں سے، برے اخلاق سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر جا کر انسان کا ظاہر اور باطن جب یکساں ہوتا ہے، ظاہر اور باطن اجلا ہوتا ہے، چمک دمک پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس کے اندر زندگی میں نور آتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہوا کرتا ہے، پھر دیکھنے والے کو بھی نور منتقل ہوتا ہے، کشش اور حلاوت محسوس ہوتی ہے، ایمانی خوبیاں اس کی صفات سے، اس کی ذات سے چھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ کے لیے آرزوؤں کا خون کرنا اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. زندگی کے شب و روز میں انسان اپنے ارمانوں کو خواہشات کو پسے پش رکھ کر اللہ تعالیٰ کی چاہت اور مرضی کو مد نظر رکھ کے جو زندگی گزارنے لگتا ہے, پھر جو دکھ درد تکلیف بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی محبت کی خاطر وہ سہ لیتا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ بڑے پیارے پیارے مقولے ارشاد فرما کے چلے گئے, فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں تو صرف ہمیں تانے ہی سہنے پڑتے ہیں, صحابہ نے تو نیزے اور تلوار اور بڑے بڑے وار سہے, جان تک دینی پڑی. فرمایا کہ ہمارا زمانہ تو پھر بھی اب سہولت والا زمانہ, صرف ہمیں تانے سہنے پڑتے ہیں, وہ بھی دشمنوں کے نہیں اپنے ہی, اور زیادہ کوئی مشکلات نہیں ہوتی, چند دن کی بات ہوتی, ہم وہ تانے سہنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے. ذرا سا کسی نے تانا دے دیا انسان ہمت ہار بیٹھتا ہے. حالانکہ ہمت مردہ مدد خدا, حوصلے بلند ہوں اور انسان اپنے جس عزم کو لے کر چلے نیک نیتی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے, پھر تانے پڑیں یا نیزے اور تلواریں پڑیں, پھر انسان ہر چیز کو سہ لیتا ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو معذور ہوئے, کسی کی آنکھ پھوٹی ہے, کسی کی ناک کٹی ہے, کسی کے کان کٹا ہے, کسی کے ہاتھ کٹے ہیں. میدان جہاد میں جب شریک ہوتے تھے تو وار لگتے تھے, ہر وار کوئی شہادت کا جام تھوڑی پلاتا تھا. کتنے وار ایسے ہوئے کہ ایک آنکھ پھوٹ گئی, کتنے وار ایسے ہوئے کہ ناک کٹ گئی, وار ایسے کان کٹ گیا, ہاتھ کٹا ہوا ہے, کوئی زخم ایسا لگا ہوا کہ مدتوں ناسور بننے کے بعد جا کر پھر بےچارے انتقال کرتے تھے. تکلیفیں سہ سہ کر گئے ہیں دین اسلام کی خاطر, اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی, گرچہ راہیں تنگ بہت تھی شہر وفا کو جانے کی, جان تھی سو وہ حاضر کر دی, پھر بھی رہے شرمندہ سے اہل وفا خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی. جان کے نذرانے پیش کر کے بھی پھر تمنا کرتے تھے یا اللہ دوبارہ بھیج دیتا کہ پھر دوبارہ تیرے راہ میں قربان ہو کے آ جائیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ہمارے اکابرین بڑے بڑے جتنے بھی ہیں, سب پر مجاہدے اور آزمائشیں اور سخت حالات آئے, کتنوں کے تو جنازے جیلوں سے اٹھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ جیل سے جنازہ اٹھا, اکابرین کے بڑے بڑے حضرات کے جنازے جیل سے اٹھے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھی وقت کے بادشاہ نے سخت ترین سزائیں دیں اور کوڑے لگوائے اور سخت حالات آپ پر آئے. بعد وفات اپنے کسی قریبی دوست کو خواب میں دکھائی دیے, پوچھا کہ بھائی کیا بیتی, کیا گزری. جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو قریبی اپنے جو عزیز ہوتے ہیں یا نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں انتقال کے کچھ دنوں کے بعد تک, یہ مبشرات کہلاتی ہیں کہ جانے والے کے کچھ حالات دکھائی دیتے ہیں, کچھ معاملات دکھائی دیتے ہیں, مبشرات خوشخبریاں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو بالکل تازہ دم میں نے خواب دیکھا, میں یہاں مسجد کے صحن میں کھڑا ہوا ہوں اور یہاں قبر تیار ہے, اور حضرات شیخین کو دیکھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زندگی میں کبھی ان دو حضرات کی زیارت نصیب نہیں ہوئی, لیکن اس دن وہ خواب میں دیکھا کہ دونوں حضرات قبر کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں, اور خواب میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ابا کا وہاں سے جسد خاکی اور جنازہ آ رہا ہے, اور اس انتظار میں ہی حضرات کے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے مدینہ منورہ. خواب بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل دماغ پہ نقش ہوتے ہیں, اس وقت بھی میرے نظروں میں وہ منظر بالکل تازہ ہے کہ میں صحن کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں اور سامنے وہ دونوں شخصیات, دونوں کا رخ اس طرف تھا, انتظار میں کھڑی اور خاموش کھڑے میں دونوں, اور مجھے جیسے خواب میں پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں, اور یہ خواب میں تصور ہے کہ جیسے وہاں سے چل چکے ہیں اور وہ آ رہے ہیں, اس کے بعد یہ حضرات لے جانے کے انتظار میں کھڑے ہیں. تو اس قسم کے خواب بعض دفعہ نظر آتے ہیں. کچھ دن کے بعد ابا نظر آئے خواب میں, بڑے آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو خواب تو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے, قدرتی ایک چیز ہوتی ہے جو اس وقت خواب کے اندر جو انسان سے جو چیز ہو, جو چیز سوال ہو, تو اس وقت پھر وہ ایسی بات چیت ہوتی رہی. پھر میں نے ابا سے پوچھا, ابا کیا گزری. بالکل تازہ بھی چند دن کا واقعہ ہوا تھا, یوں کر کے بس دیکھا تو غائب کہاں چلے گا, ایک دم جیسے یوں کر کے ایک دم سے ہوا اور دم سے دیکھا تو غائب. اس وقت کیونکہ تازہ معاملہ تھا, سوالات جوابات میں بھی وقت لگتا ہے, واللہ عالم. اللہ بہرحال خواب پھر خواب ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں اس طرح کی اللہ پاک منکشف فرما دیتے ہیں. اس رمضان سے پچھلا رمضان تھا, میں صبح اپنا قرآن کریم تلاوت کر رہا تھا, تلاوت کرتے کرتے اچانک میری آنکھ لگی, بالکل ایک اونگ سی آئی, اور اس وقت یہ منظر میں دیکھا کہ یہاں پر ایک دو ہمارے قریبی نمازی ہیں وہ موجود تھے، اور میں اس وقت دیکھا کہ ابا ایسے جیسے انسان کسی اس سے فارغ ہوتا ہے نا، سست یعنی اس سے اپنا تھکاوٹ سے نکل کے فارغ ہو کے انسان سستاتا ہے ذرا، دم سے آنکھ کھل گئی تو پھر ایسا وہ ہے جیسے ابھی سوال ہے جب آپ سے فارغ ہو گئے. آخرت کے تو ایام ماہ و سال بڑے طویل ہوتے ہیں، خمسینہ پچاس پچاس سال کا، یہاں کے پچاس سال کا وہاں کا ایک ایک دن بنتا ہے. تو اس وقت ایک دم سے بس چند لمحے کے لیے ایک دم سے آنکھ لگی اور اس میں ایک دم سے نظر آئے جیسے بس سوال جواب مکمل ہو چکا، حساب نمٹ چکا. تو بہرحال اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل ہوتے ہیں، تو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو عزیز اور قریب رشتہ داروں میں خدا نہ خواستہ کبھی کچھ حالات سخت ہوتے ہیں تو تب بھی انسان نظر آتا ہے، کچھ نہ کچھ بتاتا ہوا، کچھ نہ کچھ پیغام دیتا ہوا. میں نے بتایا تھا کہ ہماری والدہ ماجدہ خواب میں نظر آئیں اور بتایا کہ وہ ہمارے ماموں کا نام لیا، اقبال ماموں، ان کے کچھ ریال میرے پرس میں رکھے رہ گئے، وہ ان تک پہنچا دینا. بعد میں جب وہ پرس میں دیکھا تو واقعتاً ایک پرچی نکلی کہ یہ اقبال ماموں کی رقم ہے اور اس میں ریال تھے، کچھ عمرے کے ساتھ سفر میں رہ گئے تھے، تو واقعتاً وہ ممی کے پرس کے اندر ایک رقم نکلی ہو جو خواب میں بتا رہی تھی، حقیقتاً وہ پرس کے اندر رکھے ہوئے ملے. تو یہ روحانی رشتے تو جڑے رہتے ہیں. تو بہرحال حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ آپ سے بھی آپ کے جو دوست تھے قریبی، انہوں نے پوچھا کہ کیا بیتی، کیا گزری آپ پر؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ احمد کوڑے کھا کر آئے ہو، کیوں اس قدر کوڑے کھائے؟ تو بتانے فرمانے لگے کہ میں نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کی ذات کی خاطر کوڑے کھا کر آیا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے اور بندے تو قیامت کے بعد جب حساب کتاب کے معاملے ہو جائیں گے تب میں جا کر جنتیوں کو اپنا دیدار کراؤں گا، تم میرے خاطر جو ذلت برداشت کر کے جو میری خاطر کوڑے کھا کے آئے ہو تو لو چلو میں تمہیں ابھی سے اپنا دیدار نصیب فرماتا ہوں، قیامت تک میرا دیدار کرتے رہو. تو اللہ پاک نے اپنے دیدار کی اجازت مرحمت فرما دی. اللہ کی ذات کی خاطر، اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے انسان اپنے ارمانوں کو پامال کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی عطا فرماتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے سارے کام کاج کرتا ہے، لیکن انہی کام کاجوں کو صحیح نہج پر کرے، صحیح انداز پر کرے، تو پھر معاملہ بہت اونچا ہوتا ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ، آپ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ، فرمایا کرتے تھے کہ سال ہا سال میں نے اس بات کی محنت کی ہے، مشق کی ہے کہ جب کبھی ایسا ہوا کہ گھر میں شدید بھوک کا وقت ہے، کھانا لگا، دسترخوان سج گیا، کھانا لگ گیا، دل چاہا کہ فوراً ہاتھ بڑھاؤں بسم اللہ کر کے کھانا شروع کروں، فرمایا کہ نہیں، دل کی چاہت کو روک لیا کہ دل چاہ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھانا مزیدار دسترخوان پر سج گیا تو دل چاہ رہا ہے کہ کھانا کھا لوں، تو فرمایا کہ اپنی چاہت کو روک لیا، دل کے چاہنے کے اوپر کھانا نہیں کھایا. پھر سوچا لمحے بھر میں، تصورات میں، خیالات میں تو اس بات کی گردش میں لمحہ لگتا ہے، سوچا رزق اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم و شان نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب رزق آتا تھا تو آپ بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو استعمال فرمایا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے. لہٰذا اللہ پاک نے مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی میں بھی اس رزق کو اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کرتا ہوں. پھر فرماتے کہ میں بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کرتا ہوں. فرمایا کہ ایک مدت تک میں نے یہ مشق کی، ہوتے ہوتے وہ پھر میری عادت بن گئی. اب ہر کام میں فرمایا کہ پہلے جو بھی کام کرنا ہے اپنی چاہت سے انسان کر رہا ہوتا ہے، لیکن لمحے بھر کے لیے رک گیا. اب جوتا چپل انسان کو پہننا ہے، ویسے ہی بغیر سوچے سمجھے پہن لیا، کچھ بھی نہیں ملا، لیکن لمحے بھر کے لیے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں، ہر نعمت کے استعمال میں دائیں طرف کو ترجیح دیا کرتے تھے، تو میں بھی دائیں طرف سے اللہ کی نعمت جوتے کو استعمال کروں، تو دایاں قدم رکھ دیا. نکالتے وقت آپ کا انداز یہ تھا کہ ہمیشہ بائیں طرف سے آپ جوتا اتارا کرتے تھے، میں بھی بائیں طرف سے اتار لوں، تو اس جوتے کے پہننے اور اتارنے میں بھی عبادت کا ثواب مل گیا. لباس انسان دن میں بدلتا ہے، اتارتا ہے، پہنتا ہے. فرمایا کہ ویسے انسان نے مرضی سے پہن لیا، کچھ بھی نہیں، لیکن پہنتے وہ صرف دھیان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لباس پہنتے تو دائیں طرف سے پہلے پہنتے تھے، تو دائیں طرف سے پہل کر لی، شلوار ہو یا قمیص ہو، لباس کے پہننے میں دائیں طرف سے پہل کی اور اتارنے میں بائیں طرف سے پہل کی۔ تو اب یہی لباس کا پہننا اور یہ اتارنا یہ عبادت کے زمرے میں آ گیا۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وہ لمحے بھر کے لیے سوچ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے مقام پر بایاں قدم پہلے رکھتے تھے، تو بایاں قدم داخل کیا اور نکلتے وقت دایاں قدم نکالتے تھے۔ تو یہی عمل جو ہماری روزمرہ کی زندگی کا ہے، صرف زاویہ نگاہ بدل دینے کی وجہ سے وہی عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اور پھر مسجد میں داخل ہونا ہے تو دائیں قدم کو پہلے داخل کیا، نکلتے وقت بائیں قدم کو پہلے نکالا۔ اس قسم کی چیزوں میں جہاں انسان ہر چیز میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو سامنے رکھے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ بڑے اونچے درجے کے پائے کے ولی کامل گزرے، تو اپنے کسی مریض سے ایک موقع پہ فرمایا ذرا تھیلی میں چند ایک لونگیں نکال کے لے آؤ، لونگ ضرورت ہوگی۔ تو وہ گئے تھیلی میں سے لونگ نکال کر لائے تو چھ دانے تھے، تو آپ جلال میں آ گئے۔ فرمایا کہ اتنی عرصے تھے ہمارے پاس رہتے ہو، ابھی تک اتنی تمیز بھی نہیں سیکھی کہ پانچ لانی تھی یا سات لانی تھی، چھ اٹھا کے لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا عدد فرد واحد ہے، قل ہو اللہ احد، اللہ فرد واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، دو ہوتا ہے جفت، ایک ہوتا ہے طاق۔ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ خود طاق ہے، عدد میں بھی طاق کو پسند فرماتے ہیں، ایک تین پانچ سات نو گیارہ، تسبیحات بھی ہمیں یہی حکم ہے کہ اتنی مقدار میں پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دانے ہوتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو طاق عدد میں استعمال فرمایا کرتے تھے۔ کھجور آپ کھاتے تو تین کھا لیتے، کبھی ایک کھا لی، کبھی تین، کبھی پانچ، کبھی سات، تو اس عدد کو بھی اللہ پاک کے ہاں پسندیدگی حاصل ہے۔ کوئی بھی چیز ہو تو اس میں طاق عدد ملحوظ ہوتا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ان پر برس پڑے، مدت سے ہمارے یہاں رہتے ہیں، اتنا بھی سلیقہ نہیں سیکھا کہ چھ اٹھا کے لیا ہے، پانچ لاتے یا سات لاتے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اگر زاویہ نظر اس کا درست ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہر کام کے اندر پھر اللہ کی پسند نظر آتی ہے، اللہ کی چاہت کو وہ ملحوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھتا ہے، اور پھر اس کا وہی کام، وہی نقل و حرکت، وہی سارے روزمرہ کے کام کاج عبادت بن جاتے ہیں۔ گھر ہے، کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی، گھر میں انسان داخل ہو رہا ہے، تمام سے دایاں قدم رکھے کہ نعمت کے اندر اپنی جنت میں داخل ہو رہا ہوں۔ دنیا کے اندر اللہ پاک نے جنت دی ہے، بھلے ذاتی ہو، بھلے کرایہ کا ہو، بھلے کوئی بھی ٹھکانہ ہو، سر چھپانے کا اللہ پاک نے بسیرہ دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا گھر میں داخل ہو، جب گھر سے نکلے تو بایاں قدم نکالے کہ یا اللہ میں جا رہا ہوں، اپنی نعمت سے دور ہو رہا ہوں، تو اس وقت بایاں قدم نکال کر داخل ہو۔ گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھے، گھر سے نکلے تو دعا پڑھے، سواری پر بیٹھے تو دعا پڑھے۔ تو ہر ہر چیز کا جب انسان اہتمام کرتا ہے، کوئی چیز لینی اور دینی ہو تو دائیں ہاتھ کا استعمال کرے، اگر وہ معیوب چیز ہے تو بائیں ہاتھ کا استعمال کرے، چپل اٹھانی ہے تو بائیں ہاتھ میں اٹھائے، قرآن کریم اٹھانے تو دائیں ہاتھ سے اٹھائے۔ قرآن کریم کا بھی ادب ہے کہ سینے سے لگائے، اس کو ایسے کتاب کی طرح نہ لٹکائے۔ بعض نمازیوں کو نظر پڑتی ہے کہ وہ ایسے اٹھائے جیسے کوئی یہ اسکول کی کتاب ہے، یوں لٹکا کے لے کے چل دیے، ادھر ادھر جا کے بیٹھ کے پڑھ لیا۔ قرآن کریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کو اٹھا کر چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، فرمایا کہتے ہیں ہاں کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔ اس کو اونچا رکھا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے، اس کو لٹکا کر پکڑنا بھی بےد بھی تصور ہے۔ دو چیزیں ہوں انسان کے ہاتھ میں، ایک آلہ ہو، ایک ادنا ہو، ادنا کو ہمیشہ بائیں ہاتھ میں پکڑے، آلہ کو ہمیشہ دائیں ہاتھ میں پکڑے۔ کتابیں ہیں اور اپنی چپلیں اٹھا کے لے کے جانی ہے تو چپل کو بائیں ہاتھ میں رکھے، جھکا کے رکھے نیچے، اور کتابوں کو ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھے۔ ایک ہاتھ میں انسان کے سبزی ہے، بھاجی ہے، پھل فروٹ ہے، کھانے پینے کا رزق ہے، اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑے، چپل وغیرہ تو اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑے۔ کچرے کی ٹوکری اٹھا کر اس کو دینی ہوتی ہے کچرے والے کو تو بائیں ہاتھ استعمال کرے، کوئی چیز لینی ہے، کوئی نعمت آ رہی ہے تو دائیں ہاتھ سے اس کو وصول کرے۔ تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی، لیکن صرف زاویہ نظر جب درست ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو ہر چیز میں حلاوت ملتی ہے، اور سنت کا نور ملتا ہے۔ تو حضرت عارفی رحمہ اللہ حضرت والد ماجد کے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، کھانا آ گیا فوراً شروع نہیں کر دیا، فرمایا کہ میں نے ایک مدت تک مشق کی ہے ہر کام کے اندر، پانی پینا ہے فوراً انسان پی لے، پیاس بجھ گئی، لیکن نہیں، لمحے بھر کے لیے سوچا، اپنی خواہش کو روک لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں ہاتھ سے بیٹھ کر تین سانس میں پیتے تھے۔ احتیاطی ایک انسان دیکھ لے کہ کوئی تن کا، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی خدا نخواستہ الٹی سیدھی چیز نہ ہو۔ اور سنت یہ کہ انسان سر ڈھک کے پیے. تو یہ آداب اگر ملحوظ رکھ کے وہی عمل انسان کر رہا ہے لیکن ذرا سا اہتمام کر لے کے بیٹھ جائے. حضرت اپنے جہاں مطب کیا کرتے تھے وہاں قریب میں جو مسجد تھی جہاں نمازیں پڑھا کرتے تھے تو وہاں آپ کا معمول تھا جب جاتے وضو وغیرہ بناتے تو وہاں کوئی مٹکا وغیرہ رکھا ہوگا. تو حضرت بڑے نفاست اور بہت ماشاءاللہ نفیس طبعہ تھے, دبلے پتلے سفید لباس اور گورے چٹے لمبے قد کے تھے. بچپن ہی میں حضرت والد ماجد ہم سب بھائیوں کو باری باری لے جایا کرتے تو آج تک وہ نقشے ذہن میں ہیں. تو حضرت کا وہاں اپنی مسجد میں معمول تھا جب پانی پینے کے لیے آتے تو بڑی نفاست نزاکت سے پانی نکالتے, نکالنے کے بعد پھر وہاں جہاں بیٹھنے کی جگہ ہوتی وہاں لے جاتے, وہاں بیٹھ کر پھر اس کو بڑی اطمینان سے تین سانسیں پیتے پھر لاکت پر سلیقے سے برتن واپس رکھ دیتے. تو ایک صاحب تھے جو یہ معمول دیکھتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے پوچھ لیا کہ عجیب بات ہے آپ پانی پینے میں اتنے اہتمام کرتے ہیں, اتنے اہتمام سے آتے نکالتے ہیں, پھر وہاں جا کے جو جگہ ہوتی ہوگی جو بیٹھنے کی جگہ سیٹ ویٹ وہاں جا کے بیٹھ کر پھر بڑی تسلی سے پیتے ہیں پھر آ کے بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں. تو حضرت نے مسکرا کر فرمایا کہ بس عادت سی ہو گئی ہے. اس وقت ان کو یہ عادت سی ہو گئی کہہ کے ٹال دیا. کہ بعد میں جب انہوں نے وضاحت چاہی تو فرمایا کہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے, اس کو اپنایا ایسا کہ اب عادت ہی بن چکی ہے. ایک چیز کو انسان پہلے اہتمام سے اس کو اپناتا ہے, جب اپنا لیتا ہے پھر خود بخود اس کی عادت بن جاتی ہے کہ پھر خود بخود عملی طور پر اس کا وہی عمل بھلے وہ ہوش میں ہو یا ہوش کھو جائے تب بھی وہ. پھر حضرت والد ماجد رحمہ اللہ جو ایک بزرگ کا قصہ سنایا کرتے تھے کہ جن کا تہبند بنا ہوا تھا آخری لمحات چل رہے تھے تو یہ ہوا کہ ان کو پاجامہ پہنا لیا جائے تاکہ خدا نہ خواستہ موت کی تکلیف کے وقت کہیں بے پردگی نہ ہو جائے. تو مریدین نے ان کے لباس تبدیل کرنے کے اندر جب وہ ان کے تہبند کے اندر پاجامہ پہنانے لگے تو بے دھیانی میں بایاں قدم اس کے اندر پہلے پینچے میں ڈالنے لگے, حالانکہ وہ حالت نظر میں جا چکے تھے, دنیاوی لحاظ سے ہوش میں نہ تھے, لیکن اپنا پاؤں سمیٹ لیا. جب پاؤں سمیٹا تو تنبہ ہوا کہ اچھا یہ الٹا معاملہ ہو گیا. پھر دائیں طرف سے جب پہلے پہنایا تو پھر پاؤں پھیلا دیا. جب انسان زندگی میں جیتے جی ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس سنت کو ایسی عادت ثانیہ بنا دیتے ہیں کہ پھر اس کا کرنا انسان کی وہ عبادت پھر اس کی عادت بن جاتی ہے. اسی طرح ایک اور بزرگ تھے, وہ بھی حالت نظر میں اور شدید بخار تھا حد سے زیادہ, تو ڈاکٹروں نے پٹی رکھنے کو کہا. تو ان کے جو خدام تھے انہوں نے بھی جلدی جلدی پانی بھگو کر پٹی رکھنے کے لیے جو ہاتھ کھولا تو وہ بائیں ہاتھ قسمت سے سامنے تھا, دائیں طرف دیوار کی طرف تھا, اس طرف یہ سامنے تھا. تو جیسے ہی وہ رکھنے لگے تو اس بے ہوشی کے اندر بھی سمیٹ لیا, کیونکہ عادت بن چکی ہے کہ ہر اچھے کام میں, ہر نیکی کے کام میں, ہر بہتر کام میں دائیں طرف کو پہل ہو. جب اس طرف کیا تو فوراً ہاتھ یہ بھی کھلا تھا اور یہ بھی کھول دیا. تو زندگی میں انسان محنت کرتا ہے. تو حضرت بھی فرما رہے تھے کہ میں نے اس کے اوپر محنت کی ہے, مشق کی ہے کہ کھانا آ گیا اپنی چاہت کو روک لیا اور لمحے بھر کے لیے تصور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اس نعمت کی قدر فرما کے اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے. اس کے استعمال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ اس سوچ کے بعد پھر میں کھاتا ہوں تو اب وہ عادت بن چکی ہے. گھر میں داخل ہوئے, بچے کھیلتے کودتے دکھائی دیے, فوراً دل چاہتا بچے کو لپٹا لو, پیار کرو, گلے سے سینے سے لگا لو. فرمایا کہ رک گیا لمحے بھر کے لیے, چاہت کو روک دیا, اپنی چاہت پر عمل نہیں کیا. یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین سے بڑا پیار فرمایا کرتے تھے اور بچوں کو سینے سے لگایا کرتے تھے, ان کے ساتھ کھیلتے تھے, چلو ہم بھی حضور کی سنت کو زندہ کریں. اب اس تصور سے بچے کو اٹھا کے گود میں لپٹایا چمٹایا تو وہی عمل سنت بن گیا. زاویہ نظر درست ہو جائے تو پھر انسان کو ایک ایک کام کے اندر سنت عمل جب وہ مد نظر رکھے گا تو ہر کام کے اندر پھر اس کے لیے نیکی ہی نیکی ہے. ایک موقع پر دعوت تھی, سارے احباب کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے. جب کھانا سامنے آ گیا تو توجہ دلائیں, فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ کھانے کی جو نعمت آئی ہے اپنے ساتھ کتنی ساری نعمتیں لائی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں داخل اور شامل ہیں. پھر ایک ایک نعمت گنوانے لگے کہ سب سے پہلے تو دیکھو خود یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم الشان نعمت ہے. تیار ہو کے پکا پکایا, تیار ہو کے ہمارے لیے اللہ پاک نے مہیا فرما کر ہمارے سامنے پیش کر دیا. کھانا خود ایک بڑی نعمت, اور پھر اس کھانے کے اندر جو لذت ہے وہ لذت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ذائقہ دار کھانا ہمارے لیے عطا فرمایا. پھر فرمایا کہ عزت کے ساتھ اللہ پاک نے عطا فرمایا, احترام کے ساتھ یہ کھانا ہمیں مل رہا ہے, اور ساتھ میں فرمایا کہ بھوک اور چاہت بھی موجود ہے اس کھانے کے لیے, تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ اگر بھوک نہ ہو تو وہ کھانا بیکار ہے, عزت نہ ہو ذلت کے ساتھ ہو وہ کھانا بیکار ہے, اسی طرح کھانے میں ذائقہ نہ ہو تو کھانا بیکار ہے. تو فرمایا کہ اللہ پاک نے کھانے کی نعمت بھی عطا فرمائی, لذت بھی ہے اس کے اندر, عزت کے ساتھ کھلا رہے ہیں اور ساتھ میں بھوک کی چاہت بھی موجود ہے, اور بڑی عافیت سے کھا رہے ہیں. اس وقت ہم عافیت سے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی, کوئی خطرناک خبر ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے کھانے کا مزہ کرکرا ہو. تو یہ زاویہ نظر ہوتا ہے کہ انسان اپنا زاویہ جب درست کر لیتا ہے, اور فرمایا ہے کہ پھر احباب کی موجودگی میں کھانے نے مزہ دوبالا کر دیا, کہ یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ احباب کے ساتھ کھا رہے ہیں. اور پھر انسان غور کرے تو اس طرح کی دسیوں نعمتیں اللہ کے سامنے آتی چلی جاتی ہیں. تو وہ حضرات جن کے سامنے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہوا کرتی تھی, تو اللہ کی ہر نعمت کو وہ اس جستجو کے ساتھ دیکھا کرتے تھے. پھر یہ کہ انسان خود کھا رہا ہے, کوئی معذوری نہیں, محتاجگی نہیں, کوئی اور نہیں کھلا رہا, خود اپنے ہاتھوں سے کھا رہا ہے اور مزے سے چبا رہا ہے, لطف اندوز ہو رہا ہے. اور پھر بسم اللہ پڑھ کے شروع کر لیا اللہ کی توفیق سے, پھر کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ لیا اللہ کی توفیق سے. فرمایا کہ الطائم الشاکر کالصائم الصابر, شکر کے ساتھ کھانا کھانے والا صبر کے ساتھ روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب پا لیتا ہے. وہ پورا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے, صبر سے کام لے کر جو اجر و ثواب کمایا اس نے اللہ کی نعمت کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کر کے کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کر کے اتنا ہی ثواب کما لیا جتنا روزے دار نے صبر کے ساتھ کمایا تھا. تو نعمت ہی نعمت ہے. فرمایا کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے اپنے ساتھ ہماری لایا, اگر ہم غور کریں تو فرمایا کہ نعمتوں کا پورا مجموعہ ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یار رزق جو مہیا ہو کے تمہارے سامنے پہنچتا ہے, روٹی, اس روٹی کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں, آسمان, زمین, سورج, ستارے, ہوائیں, بارش, بادل, موسم کا موافق ہونا, یہ سارا سب کچھ ہونے کے بعد وہ غلہ اگتا ہے, پھر اس کی پکائی ہوتی ہے, پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے, پھر اس کی صفائی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ہوتے 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 آخری مرحلے میں پکنے کے بعد تیار ہو کے تمہارے سامنے پہنچا. فرمایا کہ اس کے پیچھے اللہ پاک نے پوری خدمات لگا رکھی ہیں, زمین اور آسمان, چاند اور سورج اور مخلوقات کی خدمت کے بعد یہ رزق تمہارے سامنے مہیا ہوا ہے, اتنی محنتوں کے بعد یہ رزق تمہارے سامنے آیا ہے. اب یہ اللہ کا دیا ہوا رزق غفلت کے ساتھ نہ کھانا, اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کے ساتھ کھاؤ تاکہ اللہ کی نعمت کی قدر ہو. حقیقت یہی ہے کہ زاویہ نظر درست ہو جائے تو پھر ایک ایک چیز میں لطف آتا ہے, حلاوت و مٹھاس محسوس ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت نصیب فرمائے, اور اپنی زندگی کو صحیح نہج پر ڈھال کر صحیح طریقے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنائے. کمی کوتاہیوں سے اللہ پاک ہم سب کی گویا کہ پاکیزگی نصیب فرمائے, اور اخلاق حسنہ سے عادات طیب اور پاکیزہ طور طریقوں سے اللہ پاک ہمارے مزاجوں کو طبیعتوں کو سجائے. ظاہر اور باطن اللہ پاک ہمارا سنوار دے, ہمارا اندرونی اور ظاہری جو بگاڑ ہے اللہ پاک اس کو سدھار دے, اور ہمیں زندگی کے اندر بابرکت سنتوں بھری زندگی نصیب فرمائے. آری سے اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. حضرت تھانوی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ بیمار پڑ گئے تو کسی نے خدمت میں دودھ پیش کیا, دودھ پیا, کچھ بچ گیا تھا, آپ نے سرہانے رکھ دیا اور اس کے بعد آرام فرمانے کے لیے لیٹے تو آنکھ لگ گئی. جب بیدار ہوئے تو سرہانے پر دیکھا کہ دودھ کہاں ہے, تو جو دیکھا تو دودھ تو ختم. اس سے پوچھا خادم سے, بھائی دودھ کہاں گیا؟ کہا حضرت وہ دو گھونٹ تو تھا, میں نے پھینک دیا. بڑے ناراض ہوئے, فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو تم نے بغیر کسی وجہ کے ضائع کر دیا, وہ جو بچا ہوا دودھ تھا وہ بھی کام کا تھا, تم نے بغیر کسی وجہ کے اس کو ضائع کر دیا. میں پی لیتا, تم پی لیتے, تم نہیں تو کسی بلی کو پلا دیتے, کسی نہ کسی مخلوق کے کام آ جاتا. پھر ایک اصول بیان فرمایا, فرمایا زندگی کے اندر وہ نعمتیں جن کو وافر مقدار میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کی تھوڑی مقدار کی قدردانی بھی ضروری ہے. پانی ہے, کھانا ہے, ہماری جو کثرت سے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں, تو فرمایا اس کی قلت کی بھی قدردانی ضروری ہے, ورنہ وہ بھی ناقدری میں آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ قدردانی نصیب فرمائے, اور صحیح نہج پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے اور مختصر سے دعا کر لیجیے, اذانوں کا وقت ہو چکا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام, تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہمارے کرم فرمائے محترم جناب جاوید بھائی, ان کے ایک عزیز کا انتقال ہوا ہے, دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت کاملہ فرمائے, درجات عالیہ پر فائز فرمائے. مرحوم کے تمام لواحقین کو اللہ پاک صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے. ہمارے امجد میاں کے والد ماجد کا بھی انتقال ہوا, اللہ پاک ان کے والدین ماجدین کی بھی, ہمارے والدین ماجدین کی بھی, تمام بزرگان دین کی مغفرت کاملہ فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے, اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کے فیوز اور برکات کو اللہ پاک ہم سب سے جاری و ساری فرمائے. اے الہ العالمین اخلاص عطا فرمائیے، للہیت عطا فرمائیے، فنائیت عطا فرمائیے، غرور اور تکبر اور ریاکاری سے بچا لیجیے، اتباع سنت سے مالا مال فرما دیجیے، ہم سب کو عمر دراز عطا فرمائیے، خیر اور برکتوں سے مالا مال فرمائیے، صحت اور عافیت کی زندگیاں عطا فرمائیے، خوشحال رونقوں والی ایمان والی تقوی والی زندگیاں عطا فرمائیے، ہم سب کے ایمانوں میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائیے، حسن خاتمے نصیب فرمائیے، ہر قسم کی اللہ بے ایمانی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے، امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے، مظلومین کی امداد فرمائیے، ظالموں کے عبرت کا نمونہ بنائیے۔ اے اللہ، مبارک لمحات ہیں، دن چلا گیا رات آ گئی، ان مبارک لمحات میں رات اور دن کے ملاپ میں یا اللہ ہم سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے، ہم سب کے لیے اللہ خیر اور بھلائیوں کے فیصلے فرما کر ہم سب کو اپنا محبوب اور مقرب اور مقبول بندہ بنا لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔